یا زینب یا زینب
شام میں حق کا دیپ جلایا
یا زینب
یا زینب
سوئی ہوئی دنیا کو جگایا
یا زینب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد سب سے پہلے خدا نے متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے اس خدا نے ہمیں ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اس دور میں جو کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی نفس پرستی کا دور ہے آپ کو اور ہمیں توفیق نصیب ہوئی کہ ہم اپنے دین کے نام پر عقل اور شعور کے ساتھ مل کر کسی مسئلے کے اوپر سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں جس کی خدا متعال نے قرآن کریم میں دعوت دی ہے در حقیقت ان تقوم للہ مثنا وثلاث فرماتا ہے کیوں ایسا نہیں کرتے کہ ایک ایک دو دو تین تین مل کر جمع ہوں سوچیں سمجھیں اپنی ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس اعتبار سے خدا متعال کے حکم پر عمل بھی ہے اور اخلا کا عقل مند انسانوں کا ایک طریقہ کار بھی ہے وہ یہ کہ کسی موضوع کے اوپر سوچنے سمجھنے کے لیے جمع ہوں افکار کا تبادلہ کریں اور اس افکار کے تبادلے کے اندر حق بات زیادہ مضبوط بات سامنے آتی ہے اس اعتبار سے تمام منتظمین کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں جنہوں نے موقع فراہم کیا اور گرچہ یقیناً یہاں پہنچنا آسان کام نہیں ہوگا گرمی کا وقت بھی ہے اور انسان کی دستیوں مشغولیتیں ہیں سب کچھ لیکن ظاہر ہے کہ انسان نے اگر کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ تحمل کرنا پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ پروردگار عالم کی طرف سے جاری و ساری ہے آپ اور میں اس کا حصہ بن رہے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے ایک بار پھر خدا کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد جب بھی کوئی موضوع ہمارے پاس آتا ہے تو دو باتیں ہمیں فوراً طے کرنی پڑتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جس موضوع پہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ موضوع کس حد تک لوگوں کے درمیان واضح ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود موضوع میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی اگر موضوع واضح ہو جائے بعض اوقات موضوع واضح نہیں ہوتا اور موضوع کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے اور دونوں پارٹیز کا ایک لائن پر نہ ہونے کی وجہ سے ایک کانفلکٹ ہوتا ہے ایک گفتگو ہوتی ہے بحث بھی ہوتی ہے اور وہ بحث کبھی بھی مفید نتیجہ نہیں دے سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ موضوع واضح نہیں ہے تو پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ موضوع ہمارے نزدیک بہت واضح ہو کہ ہم کس اصل مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آرگومنٹس کیا ہیں آپ کے پاس دلائل کیا ہیں جو آپ کے پاس مختلف آراء افکار خیالات نظریات یہ سب کچھ ہیں ان میں سے آپ کس رائے کو ترجیح دینے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو موضوع ہمارے پاس ہے اور اس میں یہ چانس ہے کہ یہ بہت مبہم ہے ایک اعتبار سے ایک ٹرم کی وجہ سے ہمارے پاس جو موضوع ہے اگر اس کو انگلش میں دیکھا جائے تو وہ وومن ماڈرنائزیشن اینڈ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے بی بی کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک کام ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ موضوع واضح ہونا چاہیے دوسری بات جو بہت اہم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آڈینس کے ساتھ کس لیول کے اوپر جانا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی کالج کی کلاس نہیں ہیں کوئی یونیورسٹی کی کلاس نہیں ہیں کالج اور یونیورسٹی کی کلاسز کے اندر بھی بہرحال ڈفرینسز ہوتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس ایک لیول کے اوپر نہیں ہوتے لیکن جب ہم اس ٹائپ کی کسی گیدرنگ کے اندر ہوتے ہیں تو یہاں تو ڈفرینسز پہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگس کا فرق ہوتا ہے کیلیبرس کا فرق ہوتا ہے اسٹائلس کا فرق ہوتا ہے سب کے ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بہرحال ہم کس سطح پر رہ کر گفتگو کرنا چاہیں گے تو یہ دو پیرامیٹرز ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا موضوع مبہم نہ رہے, موضوع آپ کے نزدیک واضح ہو جائے. موضوع واضح ہو جائے گا تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک آپ کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہو جس سے نیچے پھر ہم نہ آئیں. اس سے اگر نیچے آتے ہیں تو پھر وہ پبلک اسپیچ میں تبدیل ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک کوئی آرٹیکل یا کوئی ڈسکشن نہیں رہتا. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد وال محمد میرے اعتبار سے اس موضوع کے اندر جو مبہم اور شاید کسی حد تک غلط فہمی میں مبتلا کرنے والی وکیبلری ہے, یہاں پر اصطلاح ہے, وہ ماڈرنائزیشن ہے. وومن ماڈرنائزیشن اینڈ سیدہ زینب. ظاہر وومن اور بی بی کے نام کے اندر اب کوئی ابہام نہیں ہے. ان دو یہ دو چیزیں بالکل واضح ہیں. البتہ اس کے اندر اور ڈسکشنز ہو سکتے ہیں, وہ یہ کہ وومن ہی کو کیوں ڈسکشن کی ملایا جا رہا ہے اس مناسبت کے علاوہ کہ خواتین کا اجتماع ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں آج کل کی دنیا کے اندر, یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر چینج بہت زیادہ ہے. گزشتہ 150-200 سال کے اندر خواتین کے موضوعات کے اوپر تبدیلیاں بہت زیادہ رونما ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوشل اسٹرکچر چینج ہوا ہے. اگر آپ تھوڑا سا میں ہسٹوریکل ایک لنک میں لے کر آؤں, تو جب سے رینیسانس کا عمل شروع ہوا ہے یورپ کے اندر تقریباً 17th century کی ابتدا سے, تو ہمارا جو سوشل اسٹرکچر تھا جو ایک روایتی طریقے پہ چلے جا رہا تھا وہ یکسر تبدیل ہو گیا. اور پہلے اس نے چیلنج کیا, چیلنج کرنے کے بعد ڈینائی کیا, ڈینائی کرنے کے بعد اپنے کچھ اصولوں کو اسٹیبلش کیا, اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی تک 400 سال میں اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے, چینج بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ چینج ہے. اچھا, وہ چینج ہر چیز میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, ہر چیز میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے. میں صرف ایک مثال اگر دوں تو میں کچھ دن پہلے ایک پروگرام کے اندر دیکھ رہا تھا, ایک سافٹ ویئر کے اندر دیکھ رہا تھا انفارمیٹیو, کہ جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک خاتون کو تقریباً 1906 یا 1908 میں ایک ڈریس پہننے کے اوپر نیو یارک میں سزا دی گئی تھی کہ بھئی آپ نے یہ ڈریس کیوں پہنا. وہ کیا تھا, وہ ایک سوئمنگ سوٹ تھا, اور وہ سوئمنگ سوٹ ایسا تھا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی وہ سوئمنگ سوٹ پہن کر جائے تو میرے خیال میں اس سے کہا جائے گا کہ آپ ضرورت سے زیادہ پردے دار ہیں. اس سوئمنگ سوٹ پہننے پر نیو یارک میں اس کو پنشمنٹ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ بے شرمی کا لباس کیوں پہنا ہے. اس کا مطلب ہے خود یورپ کے اندر بھی یہ جو ٹاپک ہے, عورت کا لباس, شرم, حیا, عزت, عفت, یہ سب چیزیں مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں. کب شروع ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا تقریباً رینیسانس کے زمانے سے, جب چرچ کی ایک طاقت کا انکار کیا گیا, نیشن اسٹیٹس بننا شروع ہوئے, اور اس کے بعد قومی حکومتیں جو بنی تو انہوں نے اپنی اپنی ثقافتوں کو لیا, خدا کو باہر کیا, دین کو باہر کیا. اس کے بعد سے تبدیلیاں مسلسل رونما ہو رہی ہیں. تو عورت کا مفہوم اس اعتبار سے بہت زیادہ ڈسکشن میں آنے والا مفہوم ہے, اور خاص کر جب وہ اسلام کی پرسپیکٹیو میں آتا ہے. یعنی یہ تصور فرمائیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی خاتون برازیل کی ہیں, وہ امریکہ جائیں, تو ان سے کچھ زیادہ سوال نہیں ہوں گے کہ عورت کے بارے میں آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے. اگر وہ حتیٰ ساؤتھ افریقہ سے اٹھ کر امریکہ جائیں تو ان سے بہت زیادہ سوال نہیں ہوں گے کہ بھئی آپ کا عورت کے بارے میں نظریہ کیا ہے. لیکن ذرا سا آپ تصور کریں, آپ کی یا مثال کے طور پر ایران میں رہنے والی کوئی مومنہ کوئی خاتون حجاب کے اندر وہ امریکہ چلی جائے, تو کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنے ذہن کے اندر کھلبلی احساس کریں گے کہ بھئی ان کا عورت کے بارے میں نظریہ کیا ہے, انہوں نے کیوں اتنے آپ کو اتنا کور کیا ہوا ہے. تو آج کل کا زمانہ ایک تو اوور آل ڈیولپمنٹ کے حساب سے ڈسکشن کے اندر آ رہا ہے, دوسرا اسلامسٹ ہونے کے ناطے کہ جب آپ کہتے ہیں بھائی ہم اسلامسٹ ہیں, ہمارا دین سے تعلق ہے, تو مثال کے طور پر سب اس کو مختلف نظروں سے دیکھیں گے. کوئی اچھی نظر سے دیکھے گا, کوئی بری نظر سے دیکھے گا, کوئی ان کو کہے گا کہ یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں, کوئی کہے گا کہ ان کے اوپر جبر ہو رہا ہے, اس طرح کی باتیں ہوں گی. تو ہمیں ڈسکشن میں لانا پڑتا ہے, اور بیوی کے نام سے ہم سب واقف ہیں. مزید اس کے بارے میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے کہ ان کی تعلیمات سے جو ہم فائدہ اٹھائیں گے. لیکن بیچ میں جو لفظ ماڈرنائزیشن ہے, مجھے اس لفظ کے بارے میں بہت شک ہے کہ آیا یہ لوگوں کے نزدیک واضح ہے کہ ماڈرنائزیشن کا مطلب کیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے شاید یہ ان اصطلاحات میں سے ہے جو بہت مشہور ہیں, بہت معروف ہیں, لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے, اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کے بارے میں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب میں کچھ اس کو تقسیم کر کے ایک نتیجے تک لانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہم ماڈرنائزیشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, یہ تقریباً زندگی کے ہر پہلو کے لیے کرتے ہیں. تقریباً ہر جگہ پر ماڈرنائزیشن کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, modernized اور modern یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور تقریباً ہر جگہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک عمارت کی تصویر اگر دکھاتا, یعنی اگر یہ ایسا ہوتا کہ ہم اس کے سلائڈس وغیرہ بنا کے لاتے تو بڑا اچھا ہو جاتا, لیکن کچھ مشکلات. اگر ایک عمارت کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں, مثال کے طور پر بادشاہی مسجد یا مثال کے طور پر شاہی محل, اور میں آپ سے کہوں یہ ماڈرن ہے یا نہیں ہے, تو آپ شاید اس کو ماڈرن نہیں کہیں گے, میرا اپنا خیال ہے. اچھا, ماڈرن کے مقابلے میں کیا رکھا جائے؟ ماڈرن کے مقابلے میں ظاہر ماڈرن جو ہے وہ انگلش زبان کا لفظ ہے, انگریزی زبان کا لفظ ہے, تو آیا اس کے مقابلے میں اینشینٹ رکھا جائے تو وہ بہت ہی پرانا ہو جائے گا, پھر اولڈ رکھا جائے وہ بھی شاید اتنا زیادہ میرا اپنا خیال ہے کہ مناسب نہیں رہے گا. تو میں نے ماڈرن کے مقابلے میں ٹریڈیشنل سوچا ہے اور ماڈرنائزیشن کے مقابلے میں ٹریڈیشنلزم کو سوچا ہے. تو میرے ذہن کے اندر جو ماڈرن کا لفظ ہے وہ سینس اس وقت لے رہا ہے جب اس کو اگینسٹ ٹریڈیشن استعمال کیا جائے اور ماڈرنائزیشن کو ٹریڈیشنلزم کے مقابلے میں استعمال کیا جائے. تو کچھ لوگ ہیں جو ماڈرن ہیں, کچھ بلڈنگز ماڈرن ہیں, کچھ کھانے ماڈرن ہیں, کچھ گاڑیاں ماڈرن ہیں. یعنی ماڈرن کا جو لفظ ہے یہ تقریباً ہر اسفیئر آف لائف میں آپ استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے مثلا اگر آپ کو دکھایا بادشاہی مسجد تو آپ سے کہا یہ ماڈرن ہے یا نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں یہ تو ماڈرن نہیں ہے. اچھا, یہ ماڈرن کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنے ہوئے 400 سال ہو گئے, یہ کہاں سے ماڈرن ہو سکتی ہے؟ اچھا, اگر میں نے آپ کو کہا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تو یہ ماڈرن ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہا بھائی کسی حد تک ماڈرن ہے, کسی حد تک ماڈرن ہے. اچھا, میں نے اگر آپ کو کوئی ایسی بلڈنگ دکھائی مثال کے طور پر سڈنی کا اوپیرا, سڈنی کے اوپیرا کی بلڈنگ آپ کو دکھائی, اب آپ سے پوچھا یہ ماڈرن ہے یا نہیں ہے, آپ نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہے کنفرم ماڈرن, یہ ماڈرن ہے. تو اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو قائد اعظم کا مزار ہے یہ ماڈرن ہے یا ٹریڈیشنل ہے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے زیادہ تر لوگ اس کو ٹریڈیشنل کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایک ٹریڈیشنل بلڈنگ ہے. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو حبیب بینک کا ٹاور بنا ہوا ہے یہ کیسا ہے, تو آپ اس کو ماڈرن کہیں گے, جبکہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ہی بنے تھے, ایک ہی زمانے میں بنے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈرن کا تعلق صرف زمانے سے نہیں ہے, زمانے سے صرف ہونے سے کوئی چیز ماڈرن یا ٹریڈیشنل نہیں ہوتی. یہ دونوں بلڈنگ ایک ساتھ بنی ہیں اور ایک کو آپ ٹریڈیشنل کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو آپ ماڈرن کہہ رہے ہیں. اور آپ کیوں ماڈرن ٹریڈیشنل کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو قائد اعظم کے مزار کا لک ہے یہ ٹریڈیشنل ہے, اور یہ جو حبیب بینک ٹاور ہے اس کا لک جو ہے یہ ماڈرن ہے. تو آپ نے کیسے ڈسٹنگوش کیا کہ کسی کا لک ٹریڈیشنل ہوتا ہے کسی کا لک ماڈرن ہوتا ہے؟ ایک پرابلم آ گئی آپ کے سامنے. اس کا مطلب ہے جس چیز کو آپ بہت آسانی سے ماڈرن ٹریڈیشنل کہہ رہے تھے وہ چیز اتنی آسانی سے ڈیفائن نہیں ہو رہی, اور اگر میں اس کو اور بڑھاؤں اور جگہوں کے اوپر لے کے جاؤں تو پھر ایک اور مشکل آپ کے سامنے آ سکتی ہے. میں بہت ساری مثالیں اس میں لکھ کر آیا ہوں, میں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب چند مثالیں ذرا تیزی سے گزار لیتے ہیں عمارت کی مثال کے بعد. مثال کے طور پر اگر آپ نے, میں نے آپ کو ایک کچی سی کچا سا گھر دکھایا جو کچی مٹی کا بنا ہوا گھر ہے, اور اس کے اوپر فرض کر لیجئے کلر بھی نہیں ہوا ہوا, سیمنٹ کا پلاسٹر بھی نہیں ہوا ہوا, صرف کچی مٹی گارے سے بنا ہوا اور پتھر سے بنا ہوا ایک کمرہ ہے, گھر ہے, یہ میں نے آپ کو دکھایا, تو یہ ٹریڈیشنل ہے یا ماڈرن ہے؟ ٹریڈیشنل ہے, ٹریڈیشنل ہے. اور مثال کے طور پر اس کے مقابلے میں آپ نے اپنا گھر اگر ابھی 2011 میں 2012 میں 2013 میں بنوایا ہو اور وہ کنکریٹ کا ہوگا یقیناً, اس میں سریا لگا ہوگا, اس میں سیمنٹ ہوگا, اس میں بجری ہوگی اور اس میں چھت پڑی ہوگی, اس طرح سے اس میں مٹی کی دیواریں تو نہیں ہوں گی, تو وہ ماڈرن ہوگا یا ٹریڈیشنل ہوگا؟ وہ ماڈرن ہوگا. اور مزے کی بات آپ دیکھیے گا کہ وہ آدمی جس نے بہت بڑی بڑی اسکائی کریپرس ڈیزائن کیے ہیں, اسکائی رائسز ڈیزائن کیے ہیں 80 منزلہ 70 منزلہ, اس نے جب اپنا گھر بنایا تو وہ کچی مٹی کا بنوایا, تو اس نے ساری دنیا کو کنکریٹ میں اور سیمنٹ میں اور سریے میں پہنچا دیا, اور جب خود اپنا گھر بنانے لگا تو کچی مٹی کا بنا لیا. اچھا, کچی مٹی کا بنا ہوا اس کا گھر, اب میں آپ سے سوال کروں گا, دنیا کا بہترین آرکیٹیکٹ ہے, اس نے اپنا گھر بنایا کچی مٹی کا, یہ گھر ماڈرن ہے یا ٹریڈیشنل ہے؟ لک اس کا کمپلیٹ ماڈرن ہے, لک کمپلیٹ ماڈرن ہے. آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے اس ماڈرن پیس, لیکن جیسے آپ جا کے پوچھیں گے کس کا بنا ہوا ہے وہ کہے گا کچی مٹی کا. اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ ماڈرن ہے یا ٹریڈیشنل ہے؟ اب آپ کے لیے کنفیوژن ہے کہ بھئی آپ نے جس پیرامیٹر پہ حکومت کیا تھا, ابھی تک حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کچی مٹی کا بنا ہے تو ٹریڈیشنل ہے, سیمنٹ کنکریٹ کا بنا ہے تو ماڈرن ہے. اس نے تو کچی مٹی کا بنایا ہے لیکن ڈیزائن اس کا جو ہے وہ چینجڈ ڈیزائن ہے اور آج کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے. اچھا, اب ایک اور سوال بھی ہے, وہ جب کچی مٹی کا ٹریڈیشنل تھا اور سیمنٹ اور کنکریٹ کا ماڈرن تھا تو وہ ماڈرن کیوں تھا؟ تو ہم نے اس وجہ سے کہا کہ یہ جو سیمنٹ یہ جو کچی مٹی کا ہوتا ہے نا یہ زیادہ عرصے چلتا نہیں ہے، یہ کچا ہوتا ہے، بارش سیلاب زلزلہ آتا ہے تو یہ گر جاتا ہے، اور یہ جو کنکریٹ کا ہوتا ہے یہ بڑا اسٹیبل ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ماڈرن ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، کام بھی ان کا بہت اچھا ہے، تو وہ کہیں ہنزا گئے اور وہاں ہنزا میں کوئی نئی عمارت ایک گاؤں میں بنائی جا رہی تھی ہاسپٹل کی اور کلچرل سینٹر اس ٹائپ کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری عمارت جو تھی وہ کنکریٹ کے اوپر بنائی گئی تھی، جیسے کہ ہمارے یہاں بنتی ہیں سریا سیمنٹ بجری وغیرہ وہ سب۔ اچھا، ادھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہنزا کا وہ فورٹ ہے جو 700 سال پہلے بنا تھا۔ اچھا، وہ مکمل ظاہر ہے اس زمانے میں سیمنٹ اور کنکریٹ استعمال ہوتا ہی نہیں تھا، تو وہ تو سارا کچی مٹی استعمال ہوتی تھی، تو یہ جو سیمنٹ کنکریٹ کا بنا رہے تھے ہمارے دوست احباب، ہمارے آرکیٹیکٹ دوست نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ یہ کیوں سیمنٹ کنکریٹ اور سریا استعمال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پکا ہوتا ہے اور وہ جو پرانا والا طریقہ کار ہوتا ہے نا بہت کچا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اگر یہ کچا ہو کے 700 سال چل رہا ہے تو مجھے کچا چاہیے، پھر اگر کچی بلڈنگ 700 سال چل رہی ہے تو پھر مجھے کچا چاہیے، پھر مجھے کنکریٹ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایک اور بات دیکھنی پڑے گی۔ اب یہاں سے میں تھوڑا سا اس کو ٹرن کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا، آیا ہر نئی چیز ماڈرن ہے اور ہر پرانی چیز ٹریڈیشنل ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایک اور بات سوچتے ہیں، ایک اور طریقے سے اس میں بھی دو اسٹیپ میں سوچتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے آگے بڑھ سکیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی اللہ۔ قدیم زمانے میں، یعنی نہ بہت قدیم، تقریباً 150 سال پہلے جب لوگ فارمنگ کیا کرتے تھے تو فارمنگ کے جو پروڈکٹس تھیں ان کو اسٹور کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، ماڈرن جو بندوبست تھے وہ نہیں تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے گندم وغیرہ کاٹی اور وہیں جا کر انہوں نے بیچ دی۔ اگر آپ نے دیکھا سورہ یوسف میں خدا تعالیٰ نے گندم کو پرزرو کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا کہ ان کو بالیوں سے علیحدہ نہ کرو تو دانے پھر ہمیشہ صحیح رہیں گے، لیکن اگر اس سے چھوڑ دیں، مثلا ٹماٹر ہے، پیاز اور دوسری چیزیں ایسی ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یہاں سے اٹھایا، انہوں نے فصل اٹھائی اور جا کے بازار میں بیچ دی، تو آپ نے وہ فصل خرید لی اور اس کو استعمال کر لیا۔ یہ ہزاروں سال سے طریقہ یہی تھا، انسان کی زندگی اسی میں گزری تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس تھوڑی سی ماڈرن فیسلٹیز آنا شروع ہوئیں، الیکٹریسٹی آئی اور ہمارے پاس فریج آیا، تو ہمارے پاس کولڈ اسٹوریج آ گیا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ وہاں سے نکالا کریں اپنے پروڈکٹ کو، تو ماڈرنائزیشن کیا تقاضا کر رہی ہے، آپ ڈائریکٹ بھیج دیں یا پہلے کولڈ اسٹوریج میں بھیجیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، پہلے آپ کولڈ اسٹوریج میں بھیجیں، آپ وہاں پہ رکھیں، قیمت اس کی اچھی لگ جائے، پھر آپ بیچ دیں۔ تو ماڈرنائزیشن کا تقاضا یہ ہوا کہ آپ کولڈ اسٹوریج میں رکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہ جو کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں نا، یہ 10-15 دن تو رکھ سکتے ہیں، 6 مہینے نہیں رکھ سکتے یہاں پر، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ نے کیا کیا کہ ہم اس کھانے کو یا جو کچھ بھی یہ پروڈکٹس ہیں ان کو ہم کین میں لے آتے ہیں۔ اگر کین میں لے آئیں گے تو اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ اتنے عرصے تک یہ آرام سے چل جائے گی۔ تو فروزن فوڈ آ گیا، کین فوڈ آ گیا، تو ماڈرنائزیشن پھر اس وقت کیا ہوا، وہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں کین لے کر آئیں، آپ کیوں پاگلوں کی طرح پرانے زمانے کی طرح ٹریڈیشنل آپ جاتے ہیں سبزیاں لے کر آتے ہیں، آپ کین لے کر آئیں، وہ کین لے کر آئیں، اس کو آپ کاٹیں اور اس سے آپ بنا لیں، اور یہ بڑا جناب علی ایک ماڈرن اسٹائل ہے کہ آپ اس طرح سے کریں۔ اچھا چلیے، یہ بھی چل گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور گفتگو شروع ہو گئی، وہ یہ ہوئی کہ بھائی یہ جو آپ ٹماٹر لاتے ہیں نا، اس کا ایک کبھی یہاں سے نکلا ہوا ہوتا ہے، کبھی یہاں سے نکلا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جینیٹیکلی ان کو ماڈیفائڈ کر کے سارے ٹماٹر ایک ہی جیسے کر دیں گے، سارے سیب ایک جیسے کر دیں گے، ان کا کیا ہوتا ہے، پیکنگ بھی آسان ہو جاتی ہے، ان کو اس کو فلٹر نہیں کرنا پڑتا، سارے سیب ایک جیسے ہیں تو ان کا باکس آسانی سے بن جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ یا جی ایم فوڈس۔ تو بھائی وہ جی ایم فوڈس کا دور آ گیا۔ اب ماڈرنائزیشن کیا ہوا، ماڈرنائزیشن یہ ہوا کہ آپ جی ایم فوڈ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ جی ایم فوڈ زیادہ چلے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو جی ایم فوڈ ہے نا، یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، وہ جو فروزن فوڈ تھا وہ بھی نقصان دہ تھا، وہ سب نقصان دہ ہے، اور یہ تو ہم نے بالکل ہی غلط کر دیا، یہ تو کام ہی غلط ہو گیا ہے۔ اور اس میں سب سے غلط کام یہ ہوا ہے کہ اس میں ہم نے جو کھاد ڈالی ہے وہ یوریا ڈال دی ہے، یہ تو ڈلنی نہیں تھی۔ اچھا بھائی، اگر میں کھاد نہیں ڈالوں گا تو میری پروڈکٹ کہاں سے بنے گی، اس کو تو پھر نہیں ہوگا اس طرح۔ تو کہا کہ نہیں، آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آرگینک چیزیں استعمال کرتے، آپ یہ جو ان آرگینک مٹیریل آپ نے اس کے اندر ڈال دیے، کیمیکلز ڈال دیے، تو آپ نے کام خراب کر دیا۔ تو اب آپ کیا کریں، آپ ایسا کریں، ایک ایسی زمین لے کر آئیں جس پر کوئی کیمیکل کھاد نہ پڑی ہو 3 سال تک کم از کم، چونکہ اگر کھاد 1 سال پڑ جاتی ہے تو 3 سال تک کے لیے وہ زمین کے اوپر اپنا اثر چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک ایسی زمین لے کر آئیں جس پہ کبھی کوئی آرگینک ان آرگینک کھاد نہ پڑی ہو، اس میں آپ سبزی لگائیں، پھل لگائیں، جو بھی لگائیں، اس کو آپ نکالیں، وہ آپ جو آپ نے چارہ لگایا، یہ چارہ گائے کھائے، اگر گائے صرف یہ والا چارہ کھائے گی تو اب جو دودھ دے گی اور اس سے جو مکھن اور پنیر بنے گا وہ کمپلیٹ آرگینک ہوگا. اچھا بھائی اس کی قیمت دوسرے والے کے مقابلے میں بہت مہنگی ہے, آرگینک بہت مہنگا ہے, یہ سب چونکہ یہ بہت اچھا ہے, دیکھیں اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, اب یہ بہت اچھا ہے. تو ماڈرنائزیشن کیا ہوئی, کین فوڈ, فروزن فوڈ, جے ایم فوڈ, اور اینڈ میں جا کر وہی جو 200 سال پہلے تھا. صحیح ہے, اب میں پھر دوبارہ پوچھوں گا ماڈرنائزیشن کا مطلب کیا ہے. آئے ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ کہ میں اور آپ نئے کو لے لیں تو ماڈرنائز ہو جائیں گے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں دکھایا ہم پورا 150 سال کا ایک چکر لگا کر پھر اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں 1000 سال سے کھڑے تھے, اور اب پوری دنیا اصرار کر رہی ہے کہ بھائی ہمیں یہ کوئی کیمیکل والی کھاد نہیں چاہیے, ہمیں کوئی پیسٹیسائڈ نہیں چاہیے, ہمیں تو صرف اور صرف وہی چاہیے جو نیچر نے ہمیں دیا ہے. اچھا یہ وہی چیز تھی جس کو 150 سال پہلے آپ نے ریجیکٹ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اب سوال یہ ماڈرنائزیشن کسے کہتے ہیں پھر ہم؟ تو یہاں پر بہت ساری چیزیں اس طرح کی بنیں گی. میں نے کھانے کی مثال دے دی آپ کی خدمت میں, عمارت کی مثال دے دی اب آپ کی خدمت میں, ایک مثال اور دے کر اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس میں بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں, اور میں جو اتنا وقت آپ کا لے رہا ہوں وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم اس سیکوینس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ماڈرنائزیشن کے نام پر ہمارے سامنے آتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک لطیفہ پڑھا ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر, تو اس میں لکھا تھا کہ ایک کوئی آدمی تھا امریکہ سے گیا وہ افریقہ, اور افریقہ گیا تو وہاں پر وہ صبح کو نکلا گھر سے جاگنگ کرنے کے لیے, جاگنگ کرنے کے لیے نکلا. تو صبح کو جاگنگ کرنے جب وہ نکلا ٹریک کے اوپر آیا تو دو بندے وہیں افریقہ کے رہنے والے نیٹو وہ سائیکل پہ جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا یہ جاگنگ کر رہا ہے, تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی ہم تم کو لفٹ دے دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں میں کہیں جانے کے لیے نہیں گھوم رہا ہوں, میں تو اپنی ہیلتھ کے لیے گھوم رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوتا ہے, ہم تو ساری زندگی ایسے ہی چلے ہیں اور ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے, تم یہ کیا کر رہے ہو, صبح کو نکلتے ہو جاگنگ, تو تم جب کمپنی پہ جا رہے ہوتے ہو تو گاڑی پہ کیوں جاتے ہو, پھر سائیکل پہ چلے جایا کرو ہماری طرح, ہم بھی سائیکل پہ جاتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے اب رائج ہے. آپ مثال کے طور پہ اس وقت چلے جائیں سویڈن چلے جائیں یا مثلا ڈنمارک چلے جائیں, اسپیشل ٹائپ ڈنمارک کوپن ہیگن دنیا کی سائیکلس کا کیپیٹل کہلاتا ہے, مور دین جو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اسٹیٹسٹک مور دین 30% لوگ آفیسز اپنی سائیکلوں پہ جاتے ہیں. اب یہ ماڈرنائزیشن کون سا پارٹ ہے, گاڑی پہ جانا ہے سائیکل پہ جانا, اکوپمنٹ میں ماڈرنائزیشن آپ کو دکھا دیا, کھانے میں ماڈرنائزیشن, بلڈنگز میں ماڈرنائزیشن, اب تھوڑا سا موو کرتے ہیں تو ساری چیزیں ہیں. لائف اسٹائل میں بھی ماڈرنائزیشن آیا ہے نہیں آیا, کنفرم آیا ہے, کنفرم. مثال کے طور پر 150 سال پہلے, حتی 100 سال پہلے لائف اسٹائل جو تھا وہ پوری دنیا کے اندر جوائنٹ فیملی کا تھا, سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, ایک گھر ہوتا تھا اسی کے اندر باپ دادا بیٹے چچا پھوپھی سب وہیں پر آ کرتے تھے, جوائنٹ فیملی ہوتی تھی. یہاں پر بھی یورپ میں بھی اور امریکہ کے اندر بھی سب کے اندر بھی فیملیز ہوا کرتی تھیں جو رہا کرتی تھیں ایک ساتھ. اچھا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ماڈرنائزیشن آیا اس کے اندر, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو بہت ساری فیملیز مل کے رہتی ہیں نا یہ اس میں بہت کھپ ہوتی ہے, ہم لوگوں کے حساب سے بڑا جھگڑے مچتے ہیں اس کے اندر, لڑائی بھڑائی یہ وہ. تو ابھی کیا کرتے ہیں, جو بچہ شادی کرے وہ گھر علیحدہ لے لیں, جو بچہ شادی کرے وہ گھر علیحدہ لے لے, اس کو کیا ضرورت ہے, 63 آدمی یہاں پہلے ہی رہ رہے ہیں تو وہ جناب علی اور رش کر رہا ہے 70 بنا رہا ہے. مجھے یاد ہے میں اپنی نانا کے گھر پہ ایک دفعہ گیا, بچپنے کا زمانہ تھا, تو وہاں کوئی بچہ بیمار ہوا کیا ہوا تو کسی ڈاکٹر کو بلایا, وہ ڈاکٹر آیا اس نے بچے کا علاج تو بعد میں کیا, وہ چائے وائے پینے کے دوران اس نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ اس گھر میں بندے کتنے رہ رہے ہیں, تو ہم نے کاؤنٹ کیا تو میرے خیال میں 36 یا 38 بندے تھے جو اس گھر کے اندر رہ رہے تھے نانا کے گھر میں. تو کہنے لگا تو تم لوگ ویسے ہی مریض ہو جاؤ گے, 38 بندے رہ رہے ہو, کتنے تمہارے پاس اسٹور ہیں, کتنے تمہارے پاس کمرے ہیں, کتنے تمہارے پاس ہال ہیں. اس نے کہا بھائی تم لوگ ویسے ہی مریض ہو, یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے, تو ابھی کیا کرنا چاہیے, جو بھی شادی کرے وہ گھر علیحدہ لے لے. تو ٹھیک ہے گھر علیحدہ لے لیا تو ہمارے پاس سیپریٹ فیملی آ گئی, جوائنٹ فیملی کی جگہ سیپریٹ کپلز آ گئے. اور جو سیپریٹ کپلز رہتے رہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے سیپریٹ رہنا ہے نا اور دونوں ہی رہنا ہے تو شادی کی بھی کیا ضرورت ہے, ایسے ہی رہ لیتے. ٹھیک ہے ایسے ہی رہنا شروع کر دیا, پھر ایسے ہی رہنا شروع کر دیا, کوئی بات نہیں وہ بھی رہ لیا. اس کے بعد پھر کیا دور آیا, اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے یہ جو دو آدمی مل کے رہتے ہیں نا یہ ہے ہی جھگڑا, اب کیا کریں گے, اب سنگل پیرنٹس کا دور آ گیا. اب جناب علی یورپ امریکہ کے اندر ایک جو عذاب ٹوٹا ہوا ہے وہ سنگل پیرنٹس کا ہے، یا صرف باپ بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے یا صرف ماں بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، اس سے بدتر کیا ہے، نہ باپ بچوں کے ساتھ ہے نہ ماں بچوں کے ساتھ ہے بلکہ دادا اور دادی بچوں کے ساتھ ہے، وہ ان کے متھے ڈال کر خود اپنی زندگی منانے کے لیے چلے گئے، اور جناب اس کے بعد جو اس کے ساتھ پیرلل دور چل رہا ہے وہ یہ کہ دادا اور دادی بھی اولڈ ہوم میں اور یہ بچے جو ہیں وہ چیریٹی میں کہیں پہ پل رہے ہیں، صحیح ہے؟ جب یہ سب ہو گیا اس کے بعد دماغ میں آئی کہ نہیں بھائی، یہ جو فیملی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی غلط چیز ہوتی ہے، اس کو سالو کرو، نہ کہ جوائنٹ فیملی کو ہی ختم کر دو۔ اب دوبارہ دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں، یہ فیملی جو ہوتی ہے اس کی کچھ امپورٹنس ہے، تو ماڈرنائزیشن میں کسے کہوں، جوائنٹ فیملی کو کہوں، سنگل فیملی کو کہوں، کپل کے رہنے کو کہوں؟ اب بار بار ایک بات دیکھیں گے، اب ہم بالکل کرش کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہر نئی چیز ماڈرن ہے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے کہا ہر نئی چیز ماڈرن ہے تو یہاں دنیا ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال کے تجربے کے بعد دوبارہ پرانی چیز پہ گئی ہے، ڈیڑھ سو سال تجربہ کیا، دو سو سال تجربہ کیا، پٹ پٹا کر دوبارہ واپس چلے گئے۔ فوزل فیول کی کہانی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے 1870 کے بعد سے فوزل فیول کا کمرشل یوٹیلائزیشن شروع کیا ہے، مثلاً تیل کا اور گیس کا، 125 سال تک دنیا کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اوزون لیئر تباہ کر دی، ٹیمپریچر بڑھا دیا، سی لیول کو ہم نے بڑھا دیا، غرق ہونا شروع ہو گئے، لوگ مرنا شروع ہو گئے، جو بیماریاں نہیں تھیں وہ ہم کو لگ گئیں، جو فصلیں تھیں وہ ہاتھ سے نکل گئیں، جو جانور تھے وہ مٹ گئے، اور جو بندے تھے ان کی شکلیں تبدیل ہو گئیں۔ جب یہ سب کام ہو گیا تو کہا کہ بھائی یہ فوزل فیول غلط کہانی ہوئی تھی، ہمیں دوبارہ بجلی اور دھوپ کے اوپر چلے جانا چاہیے، یہ ہمارا راستہ اچھا راستہ ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس تمام ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے، جو تقریباً میں نے تقریباً 20 منٹ سے زیادہ آپ کی خدمت میں اس ایک ٹاپک کے اوپر عرض کیا، اور یہ صرف ٹاپک کو کلیئر کرنے کی خاطر عرض کیا، وہ یہ کہ ماڈرنائزیشن کا قطعاً کوئی مطلب نئی چیز کو قبول کر لینا نہیں ہے۔ ہر نئی چیز کو قبول کر لیں اور ہم کہیں یہ ماڈرنائزیشن ہے، اس کا کوئی مطلب یہ نہیں نکلنا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دسیوں دفعہ ہم نئی چیز کو قبول کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے نئی چیز قبول کی تھی یہ بالکل غلط تھا، اور وہ جو پرانی والی تھی وہی صحیح چیز تھی۔ تو ایک ہم رزلٹ یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اچھا اب چلیے ہم یہ قبول کر لیتے ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس معاملے کے اندر، کہ ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر نئی چیز کو قبول کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نئی چیزیں دھوکہ دیتی ہیں، یہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم پہ ہی تجربے کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ گویا اپنے افکار کے مقابلے میں ہمیں لیب کا چوہا سمجھ لیتے ہیں، کہ جس طرح لیب کے ریٹ ہوتے ہیں، چوہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تجربے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اوپر چوہے پہ تجربے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ رزلٹ نکالنے کے بعد کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 2-3 کروڑ بندے مر گئے، کوئی بات نہیں، یہ اصل میں غلط ہو گیا تھا، اب واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ رسک مت لیں، ہم جس ریجن کے اندر بیٹھے ہیں، یہ دنیا کا بہت زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، 3 ارب آبادی اس ریجن کے اندر رہ رہی ہے، اگر ہم نے وہ غلطیاں کی جو یورپ نے کی ہیں تو ان کی کاسٹ اگر کچھ ملین تھی تو ہماری کچھ 10 ملین ہوگی، پھر اگر ان کی زندگیوں میں کچھ بربادیاں آئی ہیں تو ان کی زندگیوں میں تو بہت کم بربادیاں آئی ہیں، پورے ناروے کی آبادی 45 لاکھ ہے، ہمارا گلشن اقبال کے قریب میرے خیال میں ٹکر پہ آئے گا ان کا پورا ملک، یا ہمارا گلشن اقبال ہی ان کے پورے ناروے کو بھر دے گا اگر ہم یہاں سے ان کو بندوں کو وہاں بھیج دیں گے، تو ان کو تو کچھ بھی قیمت نہیں دینی پڑی جو ہمیں دینی پڑ جائے گی۔ تو ہم یہ ہرگز کام نہ کریں کہ جو بھی نئی چیز آئی وہ ماڈرن ہو گئی، اور ماڈرن آئی تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا، اگر ماڈرن کو ایکسیپٹ نہ کریں اس سینس میں کہ ہر وہ نئی چیز قبول کر لی جائے، تو کریں کیا پھر؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ماڈرن کہا جائے؟ اب آپ خود تصور کریں، ایک آدمی سے کہا جا رہا ہے تم ماڈرن ہو یا نہیں ہو، تو وہ فوراً سوچا اگر میں ماڈرن نہیں تو اس کا مطلب میں دیہاتی ہوں۔ اچھا، پہلے تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ دیہاتی ہونا غلط ہے کیا؟ کس نے کہا دیہاتی ہونا غلط ہے؟ دیکھیں تمام اصطلاحات غلط بنی ہوئی ہیں، مثلا میں آپ سے کہوں شہری اور میں آپ سے کہوں دیہاتی، تو جو پہلے دیہات میں رہنے والا تھا وہ اجڑ گنوار بیوقوف تھا، اور جو شہر میں رہنے والا تھا وہ عقل مند تھا، اور اب یہ جو عقل مند لوگ ہیں 100 سال شہروں میں جھک مارنے کے بعد پھر کہاں جاتے ہیں؟ دیہاتوں میں۔ آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں لگژریز میں سے ایک لگژری یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گھر شہر میں ہو اور ویکیشن کے لیے آپ نے اس پہاڑیوں کے اوپر ایک اپنے لیے ہٹ لے کے رکھا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہٹ ہوتے ہیں سی سائڈ کے اوپر۔ اچھا، وہ سی سائڈ پہ جو ہٹ ہوتا ہے وہ شہر ہوتا ہے دیہات ہوتا ہے؟ وہ دیہات ہوتا ہے۔ تو ہم شہر میں رہتے ہیں کمانے کے لیے اور زندگی کے مزے لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ دیہات میں. تو دیہاتی کہاں سے بیوقوف ہوا؟ بیوقوف تو ہم ہوئے پھر کہ جو ہم دیہات سے نکل کے یہاں پر آئے تھے. اس طرح بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ بھائی وہ جو ماڈرن ہے وہ ہے کون. اب میں اس کو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مثال اور دوں گا خواتین کی مناسبت سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اب آپ تصور فرمائیے آپ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم گوشت کھائیں گے, طبیعتاً گوشت کھائیں گے, اور وہ گوشت کہاں سے آئے گا؟ کہیں سے بھی آ سکتا ہے, کہیں پہ کوئی جانور ذبح ہوا ہوگا, میرے خیال میں کہہ سکتے ہیں 2-3 مہینے پہلے, پھر بعد میں فروزن ہوا ہوگا, پھر وہ جمع ہوا ہمارے پاس آ گیا ہوگا, پھر ہم نے اس کو پگھلایا وغیرہ کھا لیا. اگر میں اپنی زندگی میں یہ کہوں کہ بھائی میں یہ سب نہیں کھاؤں گا, بالکل نہیں کھاؤں گا, اور یہ جو جتنا کچھ فاسٹ فوڈ ہے, ریسٹورنٹس ہیں اور اسنیکس ہیں, میں اپنی زندگی سے سب نکال دیتا ہوں, اچھا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس وقت تو نہیں کریں گے, اس وقت کہیں گے بھائی پاگل پن آئے, سب چھوڑ دو. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی کچھ عرصے پہلے دوبارہ بھی ریپیٹڈلی یہ تصویر سامنے آتی ہے, ایک خاتون کی تصویر دکھاتے ہیں, ایک ایپ تھا اس کے اندر میں نے دیکھا تھا, ان کی تصویر دکھاتے ہیں ان کے ہسبینڈ کے ساتھ. تو وہ جو صاحبہ کھڑی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ اگر امیڈیٹ آپ اس پکچر کو دیکھیں, ایک صاحبہ ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی تصویر کو آپ دیکھیں تو یہ آپ کہہ سکیں گی فوراً کہ یہ ان کی بیگم صاحبہ نہیں ہیں, یہ ان کی بیٹی ہیں ایکچولی, ٹھیک ہے نا؟ آپ فوراً دیکھتے ہی کہیں گی. جو مرد ہیں ان کی عمر تقریباً 55 ہے, اور جو خاتون ہیں ان کی عمر اندازاً 51 یا 50 کے قریب. اچھا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا ہے, یعنی آپ اپنے شوہر کو بوڑھا کر دیا اور آپ خود آپ جوان رہ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک چوائس لیا جو ہمارے شوہر نے نہیں لیا, میں نے اپنے شوہر کو آفر کیا, انہوں نے نہیں لیا, میں نے لے لیا. وہ چوائس کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک رکھا ہے کہ میں گھر کے پیچھے ایک فارم بنایا ہوا ہے, وہاں پر بارش کا پانی جمع کرتی ہیں, اور اس بارش کے پانی سے یہ فارم جو ہے وہ پانی دیا جاتا ہے. جو کچھ اس فارم میں ہے بارش کے پانی سے اگنے والا, اسی سے وہیں پہ چھوٹے موٹے جانور بھی پلتے ہیں, جو کچھ اس سے ہے میں بس یہی کھاتی ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بارش کا پانی ہے, فارم ہے, زمین طبیعی بالکل نیچرل, کوئی کھاد نہیں ڈالی جائے گی, کچھ نہیں ہوگا, جیسی ہے ویسی کی ویسی رہے گی, جانور یہاں چڑھتے رہیں گے, وہ جانور وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے, وہی کھاد بنتی رہے گی, اسی سے کچھ پودے نکلیں گے, اسی سے کچھ سبزی نکلے گی, وہی میں نے کھانا ہے, اور وہی جو جانور یہاں پل رہے ہیں ان کی کوئی پروڈکٹ آئے گی تو وہ میں نے کھا لینا ہے, دیٹس اٹ. پانی بھی بارش کا ہی پینا ہے جو میں نے اسٹور کر لیا ہے اپنے لیے, اس کو پیوریفائی کر لیا اپنے طریقے سے. ان دونوں کا ایج گیپ دیکھنے کے اندر کم از کم بھی کہہ سکتا ہوں, جو ابھی مجھے سمجھ میں آتا ہے, کم از کم بھی 20-25 سال کا لگ رہا ہے, صحیح ہے؟ اچھا یہ جو اس عورت نے کیا اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھنے کے لیے, یہ ماڈرنائزیشن ہے یا ٹریڈیشنل ہے؟ یہ ماڈرن ہے یا ٹریڈیشنل ہے؟ اب دیکھیے آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ آپ اسے کیا نام دیں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ اس نے جدید دور کی کوئی چیز استعمال نہیں کی تو یہ ٹریڈیشنل ہے, جدید دور کی اس نے کوئی چیز استعمال نہیں کی, لیکن جدید دور کے آبجیکٹو کو ان سے بہتر طریقے سے حاصل کر لیا ہے تو پھر ماڈرن ہو گئی نا یہ. بھائی جدید دور میں وہ میک اپ کرتے, ڈائٹس لیتے, یہ کرتے وہ کرتے, کس کام کے لیے؟ باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے, جوان رہنے کے لیے. اس نے وہی کام ایک اور طریقے سے کر دیا تو ماڈرن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو پوسٹ ماڈرن ہو گئی, پھر یہ ماڈرن سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے؟ لب لباب کیا نکالیں, ماڈرنائزیشن کسے کہیں گے؟ دو اصول مجھے سمجھ میں آتے ہیں. پہلی بات, ہر نئی چیز کو بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لینا کسی بھی صورت میں ماڈرنائزیشن نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. جو نئی چیز آئی آپ نے یہ نہیں سوچا میرے کام کی ہے یا نہیں ہے, آپ نے لیا, کھٹ سے ایکسیپٹ کیا, اپنے پاس رکھ لیا, یہ کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہے. اب چونکہ میرا تعلق تھوڑا بہت کنسٹرکشن سے بھی ہے تو میں آپ کی خدمت میں فوراً عرض کروں گا, میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آپ کو ہبس احساس ہو رہا ہے یہاں پر یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے, چل رہے ہیں, بجلی بھی لگ رہی ہے, ہبس احساس ہو رہا ہے, صحیح؟ اب میں آپ کو ایک کبھی دعوت دوں گا, آپ جائیے ایسا کریں کہ جو 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में या इवन 19th सेंचुरी के एंड में 1870 1880 1910 1920 में जो यहाँ पर उस ज़माने में बिल्डिंग्स बनी थी, आप उनके अंदर जाके देखें, अगर उनको किसी ने ख़राब ना किया हो, एक तो एक ख़राब करने वाले बहुत पड़े हैं, एक खिड़की इसको बंद कर दो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो रोशनदान उसको बंद कर दो ये बेकार है, यहाँ से चिड़ियाँ आ जाती हैं, ये हरकतें ना हुई हों तो आपको ये हब जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कतअन वहाँ पर नहीं मिलेगा, कतअन नहीं मिलेगा। जबकि वो बिल्डिंग 100 साल पहले और मुमकिन है कि 130 साल पहले बनी होगी, उसमें हब्स नहीं होगा। अच्छा, उसमें हब्स क्यों नहीं होगा? उसने पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करने के बजाय वेंटिलेशन पर इनसार किया है। वेंटिलेशन पर इनसार करने का एक सादा सा रूल है, गर्म हवा ऊपर जाएगी, अगर आप टॉप पर रोशनदान रख देंगे तो नीचे की गर्म हवा ऊपर जाके रोशनदान से बाहर चली जाएगी और अंदर हमेशा आपको ठंडी हवा मिलेगी और एयर का सर्कुलेशन भी होता रहेगा और आपको ना एसी चाहिए होगा ना हत्ता पंखा चाहिए होगा। सही है, आपने और मैंने क्या किया, हमने और आपने ये जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल लिया ये कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूरोप से। अच्छा भाई, यूरोप को रोशनदान क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहाँ गर्मी होती नहीं है, वहाँ साल में तकरीबन 110 दिन ऐसे होते हैं जहाँ सूरज मुंह दिखाने के काबिल निकल रहा है। अगर आप यूरोप के नॉर्थ में चले जाएँ, स्कैंडिनेविया वगैरह में चले जाएँ, मुश्किल से 110-115 दिन होते हैं जैसे वो लोग बयान करते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन बहुत कम 170 से बहुत कम, चूँकि 170-175 के बाद वो कहते हैं थर्मल सोलर एनर्जी जो है वो कारामद हो जाती है और वहाँ पे कारामद नहीं है, इसका मतलब 170 दिन वहाँ पर सूरज नहीं निकलता है, तो 120-125 दिन 115 दिन इस तरह करके सूरज निकलता है, वहाँ पर गर्मी होती है नहीं है। चूँकि गर्मी नहीं होती, उन्होंने सारे ऊपर के आउटलेट्स बंद किए हुए होते हैं, उनको सर्दी तंग कर रही होती है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने उनका जो स्टाइल था कंस्ट्रक्शन का वो बिला सोचे समझे लाकर कॉपी कर दिया, कंक्रीट और वो सीमेंट और ये सारे रोशनदान सब बंद कर दिए। देखिए, सारे रोशनदान बंद हुए हैं और ये जो ऊपर से बंद हुआ हुआ है ना, ये शीशे खुलने वाले भी नहीं हैं। सही है, और ये खुलने वाले, अगर ये खुलने वाले होंगे तो गर्म हवा यहाँ से निकलेगी और यहाँ देखिए यहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं, यहाँ बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है। अब हम एक तंदूर के अंदर बैठे हुए हैं, एक तंदूर में बैठे हुए, और ये तंदूर सिर्फ उस वक्त घर बनेगा जब यहाँ पर सेंट्रल एसी चल रहा होगा बस। और सेंट्रल एसी की कॉस्ट इतनी है कि आपके पास तो पहली 8000 मेगावाट का डेफिसिट आया हुआ, अगर सबने सेंट्रल लगा दिया तो यहाँ बिजली होगी नहीं, फिर खत्म हो गया मामला। तो सेंट्रल लगे हुए होंगे और बिजली नहीं होगी और सेंट्रल के अंदर लोग पंखे चल रहे होंगे, हमारे साथ ये होने वाला है। सही, ये हमने हिमाकत की है, हमने बेसोचे समझे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उल्टी सीधी चीज़ों को कॉपी कर लिया। अब आप तसव्वुर करें, एक मुल्क सोचें जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 10 है, पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर 10 है, वो सूट पहनता है, पैंट पहनता है, टाई लगाता है, सबकी लॉजिक है, मफलर पहनता है, भाई बात समझ में आ रही है, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 10 है, साल भर वहाँ पे सर्दी पड़ती रहती है, तो उसको सूट चाहिए, उसको टाई चाहिए, उसको सब कुछ बंधा हुआ हुआ चाहिए। अब जनाब, जिस मुल्क का एवरेज टेम्परेचर 25 है और जिसकी गर्मी के अंदर 48 के ऊपर टेम्परेचर पहुँचता है, वहाँ सारे सूटेड बूटेड टाई लगाए बैठे हैं, भाई कोई अकल की बात करो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन है? ये कहाँ का मॉडर्नाइजेशन है, ये सब अंधी तकलीद है, इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है। अब मॉडर्नाइजेशन का ट्रू मीनिंग क्या है? मॉडर्नाइजेशन ये है कि भाई आप जदीद और कदीम के बहस में नहीं जाएंगे, आप इस बात में जाएंगे कि अकल का तकाजा कौन सी चीज़ है, जो अकल का तकाजा है आप उसके ऊपर अमल करें, ये कहलाएगी मॉडर्नाइजेशन। इसके मुकाबले में क्या है, इसके मुकाबले में एक ऐसी बेवकूफ़ी की बात है जिसकी अकल की कोई बुनियाद नहीं है, लोग यूं ही कबूल कर रहे हैं और यूं ही उसके ऊपर चले चले जा रहे हैं, अमल किए चले जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे ट्रेडिशनलिज्म। मिसाल के तौर पर भाई किसी ने कह दिया, किसी के साथ हो गया कि उसके यहाँ कौवा आके बैठा तो दोपहर को मेहमान आ गए, ये बात ज़्यादा हुई, अब जनाब मशहूर हो गया कि जिसके घर पर कौवा बैठेगा उसके यहाँ मेहमान आएगा, और पता चला लोग वहाँ पे खड़े हैं कि भाई कोई कौवा ना बैठ जाएगा, कहीं मेहमान आ जाएगा फिर मुसीबत हो जाएगी, नऊज़ु बिल्लाह ताला। इसको हम कहेंगे भाई ये ट्रेडिशनलिज्म है कि जिसके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं है, जिसके अंदर कोई अकल शऊर नहीं है। इसके मुकाबले में अकलमंदी क्या है, इसके अकलमंदी का भाई कि कौवे के आने का मेहमान के आने से कोई ताल्लुक नहीं है, कौवा मेहमानों को रास्ते में आके देख के नहीं आता है घर के ऊपर, ये कौवा कभी इत्तेफाक से बैठ जाता है, इसको यहाँ पर कोई खाने की चीज़ नज़र आ जाती है, कौं कौं करने लगता है, तो इसका कोई ताल्लुक उससे नहीं बनता है। इसको हम कहेंगे कि भाई ये रैशनैलिटी है, ये मॉडर्नाइजेशन है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, پرانا ٹریڈیشنل ہو نیا ماڈرن ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو عقل کے خلاف ہو وہ ٹریڈیشنل کہلا سکتا ہے, اور جو عقل کے مطابق ہو اس کو ہم ماڈرنائزیشن کہہ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, اب یہ ہر چیز میں آپ چلا سکتے ہیں, ہر چیز کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر قدیم زمانے میں ایک کام آپ کے اور ہماری کسی نسل میں کسی نے انجام دیا ہوگا کسی بھی وجہ سے, اس زمانے میں وہ چیز عقل مندی کی تھی, اس زمانے میں وہ چیز عقل مندی کی رہی ہوگی. آج کل وہ کام عقل مندی کا نہ ہو پھر بھی کوئی کرتا رہے, اس کو ہم کہیں گے ٹریڈیشنل ہے. اور اگر کوئی عقل مندی سے پرانے زمانے میں بھی کام ہوتا رہے اور آج بھی چلتا رہے وہ ماڈرن رہے گا, چاہے وہ 100 سال پرانا ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی مجھ سے یہ کہے میں اپنے پانی کو مٹکے میں ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں, صحیح ہے, اور مٹکے کے ٹھنڈے کیے ہوئے پانی سے میرا گلا خراب نہیں ہوتا ہے, مجھے طبیعت میں تازگی احساس بھی ہوتی ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, تو میں اس کو ماڈرن کہوں یا ٹریڈیشنل کہوں؟ دنیا اس کو ٹریڈیشنل کہے گی, لیکن میرے جیسے آدمی کہے گا یہ ماڈرن ہے. کیوں؟ یہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے, یہ اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ جو کام میں فریج سے کروں گا برف سے کروں گا شاید میرے لیے نقصان دہ ہو, میں مٹکے سے کر لیتا ہوں وہی کام, اس میں کیا برائی ہے؟ اب تصور فرمائیں دنیا چینج ہو رہی ہے. ابھی افریقہ میں کچھ سال پہلے ایک کمپٹیشن ہوا اور انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے ٹاسک دیا وہ یہ کہ یہ جو پریزرویشن ہوتی ہے یہ بہت بڑا ریولیوشنری آئیڈیا ہے. جب زمانے میں فریج آیا تھا تب بھی یہ ریولیوشنری تھا. وہ یہ تھا کہ بھائی آپ فارم سے آپ ایک پروڈکٹ لے کے آئے, بڑی مصیبت ہوتی ہے انسان کے پاس, بس آپ نے فارم سے ایک پروڈکٹ نکالی, فرض کریں آپ کے پاس سلاد کے پتے ہیں, کتنے دن تک کم قیمت ہونے کی وجہ سے کسان سنبھال کے رکھ سکتا ہے؟ سلاد کے پتے بیچنے گیا پتہ چلا قیمت کم ہے, کتنے دن تک سنبھال کے رکھے گا؟ 3 دن نہیں رکھ سکتا, سڑنے لگے ہیں, کالے پڑنے لگے ہیں, بکنے نہیں ہیں. پھر تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کیا جائے فارم پروڈکٹ کو 7 دن تک بغیر بجلی کے سنبھالنے کا اگر کوئی طریقہ کار بتا دے ایجاد کر لے تو ہم اس کو $80,000 دیں گے. $80,000 یہ تقریباً 80 لاکھ روپے بنتے ہیں جناب. انہوں نے کمپٹیشن ڈال دیا, کمپٹیشن ڈالا افریقہ میں کہ کوئی اگر 7 دن تک فارم کی پروڈکٹ کو, مختلف پروڈکٹس کو ان کیٹیگریز کی, اگر کوئی بغیر بجلی کے بچانے کا طریقہ کار بتا دے تو ہم اس کو انعام دیں گے. میں ادھر ادھر بہت ہو گیا, میں اس کو ختم کرتا ہوں, اس طرف یہ آخری مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ خدا تھا, اس نے ایک پروڈکٹ سامنے رکھی, کہا میری یہ جو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ 7 دن تک فارم کی پروڈکٹ کو سنبھال لے گی, $80,000 کا انعام بھی لے لیا. اچھا, جو ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی تھی یہ وہ تھی جو اس علاقے میں کئی سو سال سے چل رہی تھی. وہی دوبارہ لا کے رکھ دی اس نے. جو وہ ٹیکنالوجی کیا تھی, اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں پاٹ ان اے پاٹ. ایک گڑھا لیا اس نے, سیدھے والے جو لمبے والے سے گڑھے ہوتے ہیں, مٹکے ہوتے ہیں, اس کو ایک اور مٹکے میں ڈالا. ایک بڑا مٹکا تھا, چھوٹا مٹکا تھا, بڑے مٹکے کے اندر چھوٹا مٹکا ڈال دیا, دونوں جو لمبے لمبے ہوتے ہیں, صحیح ہے, وہ ڈالا اور دونوں مٹکوں کے درمیان جو دیواریں تھیں اس میں اس نے مٹی بھر دی. اس کے بعد اندر والے مٹکے میں آپ فارم کی پروڈکٹ رکھیں گے, باہر جو مٹی پڑی ہے اس کے اوپر پانی چھڑک دیں گے, اس کے بعد اس کے اوپر گیلا کپڑا رکھ دیں گے آپ, صحیح ہے, اس کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے چند گھنٹے کے بعد باہر والے مٹکے کے اوپر پانی مارتے رہیں آپ. یہ جو باہر والا مٹکا ہوتا ہے یہ اندر والے مٹکے کو کمپلیٹ انسولیشن دے دیتا ہے. اس انسولیشن کے نتیجے میں وہاں پر اندر والے مٹکے کے اندر ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا ہے. چونکہ ویپرائزیشن ہو رہی ہوتی ہے, باہر سے ہوا لگ رہی ہوتی ہے, باہر نکل رہا ہوتا ہے تو اندر ٹیمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے. اندر والے مٹکے کے اندر ٹیمپریچر ڈراپ ہونے کی وجہ سے فارم پروڈکٹ محفوظ کی جا سکتی ہے. اچھا, یہ طریقہ ہمارے پاس کب سے ہے؟ کئی 100 سال سے. $80,000 اس بات کے ملیں گے, اس نے وہی جو کئی سو سال پرانا فارمولا تھا یہ آج کل کے ماڈرن لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے. ختم. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو میں نے اتنی گفتگو کی آپ کی خدمت میں وہ اس بات پہ تھی کہ نئی چیز ماڈرن ہو یہ ضروری نہیں ہے. اتنی گفتگو کرنے کے بعد اب وومن کے اوپر, عورت کو پہلے دنیا کس انداز میں دیکھ رہی تھی؟ فیملی یونٹ ہے, فیملی یونٹ کی بیس ایک عورت ہے. انڈسٹریل ریولوشن آیا, ان کو لیبر چیپ چاہیے تھا, چیپ لیبر چاہیے تھا, اور چیپ لیبر کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ ایسی مارکیٹ میں کلائنٹس چاہیے تھے جو انڈیپینڈنٹلی ڈیسیشن لے سکیں اپنے بارے میں, اپنے خرچے کے لیے. انہوں نے خواتین کو جابس دیں کارخانوں کے اندر چیپ لیبر, بالکل آدھے پیسے کے اوپر جابس کی عورتوں نے, آج تک کم پیسے پہ کر رہی ہیں. ایون جرمنی کے اندر بھی جتنا اتنا بلبا ہے وہاں پر خواتین کے حقوق کا, ایون جرمنی کے اندر بھی حتیٰ ٹاپ لیول کی مینجمنٹ میں بھی مرد اور عورت کی سیلری میں فرق ہے. عورتوں کی سیلری ہمیشہ کم ہے, پوری دنیا کے اندر کم ہے. نہیں معلوم اکا دکا کسی ملک کے اندر برابر کی ہوگی تو ہوگی, ورنہ میں آپ کو کمپلیٹ اسٹیٹسٹک سے کہہ رہا ہوں دنیا بھر میں کم ہے. تو یہ ابھی تک چیپ لیبر کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ابھی تک اسی کام کو کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے اس وقت آئیڈیا کیا دیا, اس وقت آئیڈیا دیا کہ بھائی یہ جو بچے پالنا ہے نا یہ کوئی کام ہے دنیا کا, یہ تو احمقانہ ترین کام ہے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو آپ جناب اس کو کنڈر گارڈن بھیج دیجیے وہاں ہو جائے گا, ڈے کیئر میں بھیج دیجیے وہاں ہو جائے گا, یا آپ کو چیریٹی میں بھیج دیجیے وہاں پر ہو جائے گا. 150 سال تک 250 سال تک یہ گیت گاتے رہے تقریباً 150 سال پریسائسلی اگر انڈسٹریل ریولیوشن کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. اب دوبارہ آ کر آسٹریلیا کے اندر اگر کوئی خاتون اپنے بچوں کی خاطر جاب نہ کرے اسے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے, گورنمنٹ پیسے دیتی ہے. کیوں؟ کہ بھائی یہ اپنا کیریئر قربان کر رہی ہے, اپنے بچوں کی خاطر جاب نہیں کر رہی بلکہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے, تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ عورت کا بچے تربیت کرنا بہت ضروری ہے. آسٹریلین گورنمنٹ کو پتہ چل گیا ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت ماڈرن کنٹریز کا ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ یہاں پر پریگننسی کی لیوز کتنی دی جا رہی ہیں, دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ایون پریگننسی کے بعد بچوں کو پالنے کے لیے, جس کو میں تربیت کہہ رہا ہوں وہ لوگ پالنا کہتے ہیں, لیوز دیتے ہیں پیڈ لیوز یا نہیں دیتے. یہ ہیومن رائٹ کے پیرامیٹرز کے اندر سے, اس سے ہیومن رائٹ کی ایویلویشن ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ 150 سال کا لمبا چکر کاٹنے کے بعد ہم پھر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بچوں کی تربیت ماں کے ذریعے ہی ہونی چاہیے, صحیح ہے. اور آج سے 60 سال پہلے اگر کوئی عورت اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہوتی تھی تو اس کو ہم کہتے تھے یہ وہی پرانی عورت ہے, یہ ماڈرن عورت ابھی تک نہیں بنی ہے, صحیح ہے. ابھی یو کے اندر ہوا, کوئی خاتون تھیں وہ اپنے بچے کو کہیں بھی فیڈ کر رہی تھیں سپر اسٹور کے باہر, وہ فیڈ کرتے کسی بیوقوف نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے جناب اپنے پتہ نہیں ٹویٹ یا کسی سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا کہ یہ عورت فلاں ہے, خانہ بدوش ٹائپ کی ہے, یہ سولائز نہیں ہے. اچھا وہ جو وہاں پہ گیا تو لوگوں نے ریئیکشن دیا کہ بھائی ایک ماں بچے کو فیڈ کر رہی ہے تو بہت اچھا ماڈرن آئیڈیا ہے اور آپ اس کو یوں کہہ رہے ہیں. جناب علی اس کے اوپر ایک ریئیکشن شروع ہو گیا, اس کو بھی پتہ چلا, اس نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم ریئیکشن دیتے ہیں. اس نے کچھ دنوں کے بعد یو کے میں ایک دن منایا کہ ساری مائیں بازار میں بیٹھ کے بچوں کو فیڈ کریں, وہ دن منایا گیا بڑے دھڑلے سے اور سب خواتین نے اس کام کو انجام دیا. ان کا تم سب لوگ جہنمی, ہم لوگ اپنے بچوں کو فیڈ کریں گے اور کریں گے. اب بتاؤ, اچھا یہ ماڈرنائزیشن ہے, ٹریڈیشنل ہے, کنفرم ماڈرنائزیشن ہے دنیا کے نزدیک. ہاں یہ ماڈرن موو ہے, ابھی ہوئی ہے یو کے اندر, افریقہ میں نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ ایک حماقت کریں گے اگر ہر نئے آئیڈیا کو چونکہ ماڈرن نظر آ رہا ہے ہم ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ احمقانہ حرکت ہوگی ہماری طرف سے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دو چیزیں چاہیے. نمبر ایک, ریشنلائزیشن. جو بھی آئیڈیا ہمارے پاس آئے, جو بھی پروڈکٹ ہمارے پاس آئے, جو بھی کمیونیکیشن, ٹیلی کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن, ہمارے لائف اسٹائل, کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے, سب سے پہلے میں اپنے آپ سے سوال کروں آیا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ آیا جو میرے پاس پہلے سے ہے اس سے بہتر تو نہیں ہے؟ کہیں وہ اس سے بہتر تو نہیں ہے؟ میں بلا وجہ میں نئی چیز کو اختیار نہ کروں اس چکر میں کہ یہ نئی ہے. سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کروں کیا یہ بہتر ہے جو میرے پاس ہے. اچھا یہ تو میں نے چیزوں کے بارے میں کہا, اور جو ساری محنت کی تھی وہ آئیڈیاز کے بارے میں تھی, تھیوریز کے بارے میں تھی, لائف اسٹائل کے بارے میں تھی. جس طرح چیزوں کے بارے میں ہر پرانے کو ریجیکٹ کرنا ٹریڈیشنل کہہ کر اور نئے کو قبول کرنا ماڈرن کہہ کر غلطی ہے, اسی طریقے سے آئیڈیاز کے اندر, تھیوریز کے اندر, لائف اسٹائل کے اندر ہر نئی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ صحیح ہے, یہ ماڈرن ہے, یہ احمقانہ کام. دنیا کے تجربے نے ہمیں بتایا کہ احمقانہ ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دو کام کرنے ہوں گے. نمبر ایک, ریشنلائزیشن. آپ اپنے عقل کو استعمال کریں, اپنے شعور کو استعمال کریں, دیکھیں عقل اور شعور کی روشنی میں آیا یہ کام صحیح ہے یا یہ کام غلط ہے. اچھا جیسے آپ ایک کام کو کریں گے فوراً آپ کے سامنے پروپیگنڈا مشینری آپ کو ڈیمالش کرنے کے لیے اٹیک کرے گی, پوری دنیا سے یلغار کہ یہ خواتین تو جبر کے اندر ہیں, ان خواتین کے پاس تو اپنے رائٹس کو لڑنے کے لیے بھی عقل نہیں رہی ہے, یہ اتنی سپریس کی گئی ہیں کہ ان کے پاس تو دماغ رہا ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ کو یہاں پہ جو دوسری چیز دکھانی پڑے گی وہ بہادری ہے. آپ اپنے آئیڈیاز میں اگر سچے ہیں بہادری کے ساتھ کھڑے ہوں, اور شرمندگی کے ساتھ کھڑے مت ہوں. کیوں شرمندگی دکھائیں؟ علامہ عارف حسین حسینی حیدرآباد میں ایک جگہ پہ گئے, وہاں پہ خواتین کا ایک اجتماع تھا, کسی نے وہ اسپیچ کر رہے تھے, کسی نے وہ تصویر کھینچ لی کہ وہ خواتین کے درمیان بیٹھے اسپیچ کر رہے ہیں. بعد میں ان کو کسی نے کہا کہ آغا صاحب آپ کی یہ تصویر ہم لگا دیں جس میں آپ خواتین کے سامنے کھڑے ہو کے اسپیچ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس میں کیا برائی ہے؟ کہنے آغا صاحب آپ مولانا ہیں, لوگ دیکھیں گے کہ آپ خواتین میں کھڑے ہو کے اسپیچ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ لوگ اپنی برہنہ خواتین کی تصویریں لگانے میں نہیں ہچکچا رہے, تو ہم اپنی حجاب محجبہ خواتین کی لگانے میں کیوں نہیں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ ہم کیوں رکے اس بات پر؟ ہم کیوں اپنی خواتین کو پروموٹ نہ کریں کہ ہم خواتین ایکٹیو ہیں, وہ لائف کے اندر ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اب آئیں اگر تیسرے پارٹ کی طرف آپ اپنی ڈسکشن کے, یعنی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, میں اپنے طور پر سوچتا ہوں وہ ہستیاں جن کو ہم نے ظاہر بہت سیکرٹ مانتے ہیں, بہت مقدس ہیں ہمارے نزدیک, یہ لوگ ریشنلٹی کے معاملے میں کہاں پر تھے اور ٹریڈیشنلزم کے مقابلے میں معاملے میں کہاں پر تھے؟ یہ لوگ ٹریڈیشنلسٹ تھے, جو روایت کہہ رہی ہے وہی کرنا ہے. ہرگز ایسے نہیں تھے, ہرگز ایسے نہیں تھے. اپنی روایتوں کے مقابلے میں جو صحیح روایت تھی اس کے محافظ تھے, اور جو روایت صحیح نہیں تھی اس کے مقابل میں باغی تھے. نعوذ باللہ, میں نے بغاوت کا لفظ استعمال کیا تو آپ اس کو کسی غلط میننگ میں نہیں لیجیے گا. بغاوت کا مطلب یعنی غلط ٹریڈیشن کے مقابلے میں ان سے زیادہ جرأت مند توڑنے کے لیے کوئی اور نہیں تھا. جرأت کے ساتھ توڑ دیا کرتے تھے, کہتے نہیں یہ ٹریڈیشن غلط ہے اور یہ روایت غلط ہے, ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس کام کو انجام دیں گے. اگر یہ نہ کرتے تو دین نہیں پھیل سکتا تھا. اگر ٹریڈیشنلسٹ ہوتے تو پھر دین نہیں پھیل سکتا تھا. مثال کے طور پر بی بی کو جب خبر ملی کہ ان کے والد جنگ احد کے اندر زخمی ہو گئے ہیں, بی بی خود مدینہ سے احد کے میدان تک تشریف لے گئیں اپنے والد کا علاج کرنے کے لیے. اچھا ٹریڈیشن کیا کہہ رہی تھی؟ ٹریڈیشن یہ کہہ رہی تھی کہ بنت رسول اللہ ہونے کے ناطے, اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہونے کے ناطے انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. ٹریڈیشن یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ ان کے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں تھا, لیکن وہ گھر سے باہر نکلی اور اپنے کام کو انجام دیا. اس کا مطلب ہے یہ لوگ ٹریڈیشن کے مقابلے میں ریشنل تھے, کمپلیٹ ریشنل تھے. جب اللہ کے رسول کے بعد کچھ حادثات پیش آئے, بی بی نے پروٹیسٹ کیا, پولیٹیکل موومنٹ چلائی. یہ جو پولیٹیکل موومنٹ تھی یہ ٹریڈیشنز کا حصہ نہیں تھی, یہ ریشنلٹی کا حصہ تھی. یا جب مثال کے طور پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ مرد بحث جب وہ درباروں کے اندر گئیں اور بازاروں کے اندر گئیں اپنے بھائی کے پیغام کو اٹھانے کے لیے, یہ ٹریڈیشن کا حصہ نہیں تھا, یہ ٹریڈیشن میں ایسا نہیں تھا, لیکن بیوی نے اس کام کو انجام دیا. تو میں ان کو کیا کہوں, ٹریڈیشنلسٹ کہوں یا ماڈرنائزڈ کہوں؟ میں کہوں گا ماڈرنائزڈ. وہ ماڈرن تھے. ماڈرن تھے کس سینس میں؟ ماڈرن تھے اس سینس میں کہ وہ عقل اور شعور کے ساتھ اپنی زندگی میں فیصلے کرتے تھے. جو صحیح ہوتا تھا اسے کر ڈالتے تھے, اور جو صحیح نہیں تھا اسے پوری دنیا بھی ایکسیپٹ کرتی تھی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. آپ کو مجھے ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک سوسائٹی کا ممبر ہونے کے ناطے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اور خاص کر اسپیچ چونکہ خواتین کے بارے میں, اس لیے عورت ہونے کے ناطے, عورت ہونے کے ناطے آپ کو ماڈرن ہونا چاہیے. ماڈرن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ریشنل ہونا چاہیے. ریشنل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہادر ہونا چاہیے. آپ اپنے افکار کے اندر آزاد, اپنے انتخاب کے اندر با ارادہ, اور اپنے انتخاب کے بعد پوری بہادری کے ساتھ اس کو بتانے میں دنیا کو تیار. آپ نے اپنے ارادے اور اختیار سے ایک دین کا انتخاب کیا, ارادے اور اختیار سے اس دین کے اندر موو کیا, اس کی کچھ چیزوں کو اچھا پایا, اس کی کچھ ٹریڈیشنز کو صحیح نہیں پایا, آپ نے اس کا مقابلہ کیا. مثلا جس خطے میں ہم رہ رہے تھے اس نے کہا خواتین پر پابندی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, اور یہ احمقانہ کام دین کے نام پہ انجام پایا گیا جبکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے مقابلہ کیا, آپ نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم تعلیم حاصل کریں گے. اور تعلیم حاصل کیا آپ نے, اپنے آپ کو ٹریڈیشن سے نکال دیا, آپ ماڈرنائزیشن کے اندر داخل ہوئے, اور اس ماڈرنائزیشن کے ساتھ آپ کے اوپر کوئی عیب نہیں ہوگا, کوئی آر نہیں ہوگا, کوئی دین آپ کو نہیں روکے گا, چونکہ آپ نے بالکل صحیح کام کیا, آپ نے عقل کا کام کیا. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جس خاندان کے ہم ماننے والے ہیں, جس خاندان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, یہ 100% ریشنل ہیں, یہ 100% ماڈرن ہیں. یہ نئی چیز کو نیا ہونے کے ناطے قبول نہیں کرتے, یہ نئی چیز کو صحیح ہونے کے ناطے قبول کر لیتے. یہ پرانی چیز پر پرانا ہونے کے ناطے عمل نہیں کرتے, یہ پرانی چیز کو صحیح ہونے کے ناطے عمل میں لے کر آتے ہیں. آپ اسی کام کو کر لیں. آپ اس کام کو کریں، آپ 100% ماڈرن ہیں اور آپ اپنے کام کو انجام دیں، اور جو کچھ میں نے شروع کی اسپیچ کے شروع میں 30 منٹس تقریباً 35 منٹس اس بات کے اوپر اصرار کیا، آپ کے سامنے ثابت کیا، لباس آپ کو ماڈرنائزیشن نہیں دے گا، بلڈنگس اور اکوپمنٹس اور ڈیوائسز یہ آپ کو ماڈرنائزیشن نہیں دے سکتے. ماڈرنائزیشن کی جو بیس ہے وہ ریشنالٹی کے اوپر ہے، کنٹرول کے اوپر ہے اور بہادری کے اوپر ہے. اگر کوئی اس کام کو انجام دے ایبسولوٹلی ماڈرن ہے، اپنے کام کو انجام دے گا اور یہ سوسائٹی ڈیولپ بھی کرے گی اور یہ سوسائٹی اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو بھی کرے گی انشاءاللہ. ہماری اسپیچ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ان تضمین جو بھی اس کا طریقے سے آرگنائز کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے سوال کیا کہ مسلمان خواتین معاشرے میں اپنے پردے کے ساتھ معذرت خواہانہ رویہ کیوں اختیار کرتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر کیوں اپنے لیے سارٹ آف ایکسکیوز جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ پردہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے گھر والے اس کے بغیر خوش نہیں ہوں گے، یہ ہم نے پردہ اس لیے کیا ہے کہ معاشرے میں برا سمجھا جائے گا اگر ہم یہ نہیں کریں گے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پردے کی ریشنلٹی واضح نہیں ہے. اگر یہ پتہ ہوتا کہ دین کے احکام کے پیچھے ریشنلٹی کیا ہے تو بجائے یہ کہ ایکسکیوز دے رہے ہوتے بولڈلی کہتے ہم نے یہ کیا ہے، یہ ہماری عقلی دلیل ہے اور جب تک یہ عقلی دلیل ہے ہمارے پاس ہم یہی کریں گے، ہم یہی کریں گے. مثال کے طور پر اگر میں فرض فرمائیں اپنی زندگی کے اندر ایک قید لگاتا ہوں، وہ یہ کہ میں جیسے کہ اللہ کی دین نے مجھے حکم دیا ہے شراب نہیں پینا ہے مجھے، میں نہیں پیوں گا، تو کیا میں دوسروں کے سامنے کہوں کہ سوری میں شراب نہیں پیتا؟ نہیں. سوری کیوں کہوں؟ میں اس کے سامنے ڈٹ کر کہوں گا کہ میں ایک دین کا ماننے والا ہوں. اگر مجھے کچھ بھی نہیں معلوم کہ شراب کے اندر کیا برائی کیا اچھائی ہے، کم سے کم میں کہوں گا میں ایک دین کا ماننے والا ہوں اور یہ دین میرے لیے امپورٹنٹ ہے اور اس دین نے مجھے ایڈوائز کیا ہے کہ تم شراب مت پینا، اگر شراب پیو گے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. میں اپنے دین کو امپورٹنس دیتا ہوں اور اس امپورٹنس کے ہوتے ہوئے میں کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. صحیح ہے؟ میں کیوں ڈروں؟ اچھا، میں نے دوستوں سے بہت معلوم کیا جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے وہ کچھ چھپاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کا انداز یہ ہوتا ہے وہ بلنڈلی کہتے ہیں بھائی ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ کریں گے، ختم. مثلاً ایک بہت کامن کوشچن جو ہمارے دوست صاحب پاکستان سے بات بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مولانا ہم ایک میٹنگ کے اندر بیٹھے ہیں، ہماری باس خود ایک لیڈی ہیں، ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باس جو ہماری لیڈی ہیں وہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ سب سے ہاتھ ملاتی بھی آ رہی ہے، ہمارے تک آ گئی ہیں، اب کیا کریں، ہاتھ ملائیں نہیں ملائیں؟ نہیں ہاتھ ملاتے تو وہ باس ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ ہماری جتنی بھی ایویلویشن ہوتی ہے اس کو خراب کر دے گی کہ بھائی یہ نہیں، اس وجہ سے کہ وہ کہے گی کہ بھائی یہ دین پہ عمل کرتا ہے، وہ کہے گی یہ سوشلائز نہیں ہے، اس کے اندر سوشل لائف کی اسکلز نہیں ہیں، تو وہ کیا میری ویلویشن خراب ہو جائے گی، میری جاب خراب ہو جائے گی. اچھا اگر میں اس سے کہوں کہ میں میرا دین کہتا ہے کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، تو وہ کہے گی کہ بھائی یہ بہت فنڈامنٹلسٹ ہے اور یہ بہت سخت قسم کے فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ معاملہ پتہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. تو اب اس میں کیا کیا جائے؟ تو وہیں پر دبئی میں ایک خاتون تھیں جو ماشاءاللہ ایک بہت اچھی ایئر لائن کے اندر، بہت اچھی مینجمنٹ کے اندر ٹاپ رینکنگ میں تھیں اور وہ مکمل حجاب کے ساتھ. تو ان سے میں نے کہا، ان سے جا کے پوچھو کہ وہ کیا کرتی ہیں، تو ان سے جا کے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سب کو اے ٹو زی سب کو بتایا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ میرا دین ہے، میرے دین کے اندر نہ محرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے، میں نہ محرم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اگر کوئی مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا میں اس کو ہمبلی ریفیوز کر دوں گی اس کی رسپیکٹ کے ساتھ. بہترین راستہ یہی راستہ ہے. اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اپنے دین کا بہت بھرپور اظہار کر سکتے ہیں ہم لوگ اگر ہمارے پاس عقل دلیل منطق موجود ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہوگی. لکھا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ شب شہادت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے بھی آخر میں کچھ بیان کیجیے. اور دوسرا یہ اردو میں سوال کیا تھا اور انگلش میں لکھا تھا ماڈرنائزیشن شوڈ آلویز بی ججڈ ود ریفرنس ٹو ریشنلزم، اور اس کے بعد آگے کوشچن مارک تھا. جہاں تک یہ کہ ماڈرنائزیشن شوڈ آلویز بی ججڈ ود ریفرنس ٹو ریشنلزم، یہ تو ہمارا آرگومنٹ مین یہی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اس کے اگینسٹ اگر ہم کریں گے تو وہ صحیح کام نہیں ہوگا. اور جہاں تک انہوں نے فرمایا کہ مولا کی شہادت کے شب کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے، تو پہلے تو امام کے نام پہ درود بھیجے گا، محمد والے امام ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو تیار رکھیے گا، اگر یہاں پہ ذکر نہیں ہوا تو کیا ہم امام کو کم اہمیت دینا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ سے میں کہوں گا ریشنلائزیشن کا تقاضا کیا ہے، ٹاپک پہ بات ہوئے ٹاپک سے باہر بات ہو. ریشنلائزیشن یہ ہے کہ ٹاپک کے اندر بات ہو. اچھا اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نے گفتگو نہیں کی تو آپ مجھے ایکیوز کریں گے کہ میں امام کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، یہ ریشنلائزیشن ہے یا ٹریڈیشنلزم ہے؟ یہ ٹریڈیشنلزم ہے. آپ اتنی ریشنلٹی نہیں لے رہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک سرٹن ٹاپک ہے، ایک سرٹن ٹائم لمٹ ہے، اگر تذکرہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب امام کو کم اہمیت دینا نہیں ہے. ممکن میں نے شام میں کہیں مجلس پڑھنی ہو اسی کام کے اوپر. تو جس کا جو مقام ہوگا، جو ٹاپک ریفرنس میں آ رہا ہے، اسی کے اوپر گفتگو کی جائے گی. باقی اگر ذکر نہیں ہوا تو کم اہمیت کہنا نہیں ہے. ایک دفعہ پھر اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں لکھا ہے جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار میں حق کی آواز بلند کی برائی اور بدی کے خلاف، اس طرح آج کی خواتین بہت سی ابھی بھی ایسی ہیں جو باہر نہیں نکلتی، اپنا فرض نہیں سمجھتی ہیں. تو ہم کیا بی بی سے حاصل کر سکتے ہیں تحریک کے سلسلے میں؟ کیا میرے مطلب یہ کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یوں سوچیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک اسکول ہے، تو کیا اسکول کے اندر سارے بچے ایک کلاس میں ہوتے ہیں؟ کچھ بچے میٹرک میں ہیں، کچھ بچے کلاس فائیو میں ہیں، کچھ بچے کلاس ون میں ہیں. کسی کو بلیم کیا جا سکتا ہے کہ تم کلاس ون میں کیوں ہو؟ میرے خیال میں نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ اپنے ایج گروپ کے حساب سے صحیح جگہ پر ہے تو اسے بلیم نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ جو سوسائٹی ہیں، کیا ضروری ہے کہ سب ایک ہی طرح سوچیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، ہر ایک کا اپنا مینٹل لیول ہے، ہر ایک کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کا اپنا اسٹائل ہے. تو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں ہمیں صحیح بات کہنی چاہیے، لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ سب میری طرح سوچنا شروع کر دیں، یہ ایکسپیکٹیشن صحیح نہیں ہوگی. ہم نے خود چیزوں کو سیکھنے میں سالوں لگائے ہیں، تو اگر کوئی اس سے زیادہ سال لگانا چاہتا ہے تو ہم اسے بلیم نہیں کر سکتے. ممکن ہے ہم نے بھی دوسروں کے حساب سے بہت دیر لگائی ہوگی. تو میرا اپنا خیال ہے اس میں کوئی بلیم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بات حق کی کہنی چاہیے. جتنے لوگ اس کو جج کر کے ریسیو کر لیں یہ اچھی بات ہے، جو نہیں کر سکیں وہ ہمارے دوست ہیں، جو اپنے راستے وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہوں گے، تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں گے، صرف ہم دعوت دیں گے عمل کے لیے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہت اچھا کوشچن ہے یہ، بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیے گا آپ کسی چیز بریکٹ میں لکھا ایشو کی ریشنلٹی کو کس طرح پرکھیں گے، یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریشنلٹی اس معاملے میں کیا کہہ رہی ہے، تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس کی بیس ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی کے اوپر، پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کے اوپر. مثال کے طور پر میں نے پانی پینا ہے، کتنا پانی پیوں؟ ریشنلٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ریشنلٹی یہ کہہ رہی ہے جتنی میری باڈی کی ریکوائرمنٹ 24 آورس کے اندر ہے اتنا پانی میرے لیے پینا ضروری ہے. اس سے زیادہ کچھ پانی میں اپنے مزے کے لیے پیوں تو کوئی معاملہ غلط نہیں ہوا ہے، لیکن اگر میں بہت زیادہ پانی پیوں تو یہ ریشنلٹی کے اگینسٹ ہے، جو میری باڈی کو ہارم کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے. تو یہ جو انہوں نے کوشچن کیا، بہت اچھا کوشچن تھا. ریشنلٹی کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ ریشنلٹی کی بیس ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی. اگر پروڈکٹیوٹی ہے تو بہت اچھا ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہے تو اریشنل ہے. اچھا اب پروڈکٹیوٹی کے اندر بھی ایک اور بیس آتی ہے، وہ کیا؟ آپٹیمائزیشن. آپٹیمائزیشن کم ان پٹ پہ زیادہ آؤٹ پٹ لینا. آپ اپنے کام کو آپٹیمائزیشن کے لیول تک لے جائیں. تو مثال کے طور پر ڈاکٹرز مجھ سے کہتے ہیں آپ کا 2 لیٹر یعنی 8 گلاس تقریباً 250 ملی لیٹر کے پینا ضروری ہے، تو آپٹیمائزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے 8 لیٹر تو ضرور پینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں 8.5 تک پی لیتا ہوں، یعنی 8 کی جگہ 10 گلاس کر لیتا ہوں 250 ml کے، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہوگی. لیکن ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیلی 4 لیٹر پینا شروع کر دیا تو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہوگی. تو مجھے فوراً سوچنا پڑے گا کہ اس کا مطلب ہے میری باؤنڈری ऑप्टिमाइजेशन के लेवल में 2 लीटर है, थोड़ा सा फैसिलिटी पर चले जाऊँ, मज़े को ले लूँ, 2.5 लीटर है, 3 लीटर है, इससे ज़्यादा मेरे लिए गलत है। अच्छा, यही इंसान अगर डेजर्ट में पहुँच गया और उसकी बॉडी में बार बार वेपराइजेशन हो रही है, तो वही 2 लीटर जंप करके 4 लीटर पहुँच जाएगा, उस वक्त ऑप्टिमाइजेशन 4 लीटर होगी। कि फिर आपको डॉक्टर आपसे कहेगा कि नहीं, वो जो मैंने 2 लीटर कहा था वो उस एनवायरनमेंट के लिए कहा था जहाँ ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है, तो आपकी बॉडी में इतनी वेपराइजेशन नहीं हो रही है, आपको पानी इतना चाहिए था। लेकिन अगर आप डेजर्ट के अंदर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पानी चाहिए, तो आप 4 लीटर पानी पिए। तो ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन, रैशनैलिटी का जो बेस है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, और प्रोडक्टिविटी का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ऑप्टिमाइजेशन आएगा, इससे हम काम कर सकते हैं। लिखा है कि बीबी का फरमान औरत के लिए बेहतरीन कि वो किसी नामहरम को ना देखे, ना कोई नामहरम उसको देखे, बेशक बीबी ने मोस्ट मॉडर्नाइज बात की, मगर हाउ कैन वी इंटरप्रेट रिगार्डिंग इट इन मॉडर्न, जो कुछ भी लिखा है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हाँ, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा कि बीबी ने फरमाया था कि कोई मर्द उसको ना देखे, कोई वो उसको मर्द को ना देखे। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये है कि हम दीन को समझने के मामले में थोड़ा सा मुश्किल में फंस गए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बचपन से आपने एक बात सुनी होगी, अल्लाह के रसूल एक बुढ़िया की खिदमत करने के लिए जाते थे, वो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। अल्लाह के रसूल एक रास्ते से गुजरते थे, कोई औरत उनके रास्ते में कांटे बिछाती थी। सही है, मैं इन दोनों मामलों में पूछूंगा, अल्लाह के रसूल किसी और रास्ते से क्यों नहीं चले जाते थे? भाई, एक बुढ़िया उनके रास्ते में कांटे बिछा रही है, तो क्या इस बुढ़िया के घर के अलावा मक्के में कोई और रास्ता नहीं है, आप इस रास्ते से घूम के चले जाएं? वो एक रास्ते से गुजरते थे, बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, तो भाई आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। अल्लाह के नबी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं गए? सही है। अच्छा, मैं दावत दूंगा, किसी को अगर इसका जवाब पता है तो हाथ थोड़ा सा खड़ा कर दें, तो उसके बाद बोलने की भी कोई अगर जरूरत कर ले तो कर ले। किसी को पता है इसका जवाब? बदकिस्मती से मुझे लग रहा है अक्सर लोगों को नहीं पता। वजह ये थी कि नबी उसी बुढ़िया की इयादत के लिए उसके घर जा रहे होते थे, दूसरा रास्ता कहाँ जाते, उसके घर का तो एक ही दरवाज़ा था। वो जब उस दरवाजे से गुजरते थे कि उसकी मदद करने के लिए जाएं, वो बदबख उस वक्त कूड़ा फेंकती थी, और अल्लाह के रसूल उस कूड़े को बर्दाश्त करने के बावजूद कहते थे मैं इसकी आदत के लिए आया हूँ, आदत करके जाऊँगा। अल्लाह के रसूल की करामत का एक और चैप्टर है ये। मामला ये नहीं था कि वो रास्ते बदल सकते थे, नहीं बदल सकते थे, कन्फर्म बदल सकते थे, लेकिन बदलते तो कहाँ जाते, वो तो जा रही उसी बेचारी की मदद करने के लिए रहे थे, और इस मुसीबत के बावजूद उसकी मदद करते थे। तो हम इस मामले में भी यही है, अल्लाह बीवी ने फरमाया कोई उसको ना देखे, वो किसी को ना देखे, तो बीवी दरबार गई थी या नहीं गई थी? तो उन्होंने किसी को देखा होगा और किसी ने उनको देखा होगा, तो क्यों गई थी? हमें फौरन सोचना पड़ता है। बस आप कहेंगे वो मजबूरी के आलम में था, बीवी जंगे उहद में गई थी, कोई और भी रसूल अल्लाह की तीमारदारी कर सकता था, वो बता सकती थी उन्होंने क्या किया था वहाँ पर जाकर। उन्होंने जाके चटाई को आग लगा के उसकी राख को रसूल अल्लाह के दांतों के ऊपर रखा था, तो ये काम कोई और भी कर सकता था, क्यों बीबी ने किया? इसका मतलब है, देखने का मतलब सिर्फ आंखों से यूं देखना नहीं है, ये कुछ और है। थोड़ा सा हम दीन के साथ एक्सरसाइज करें तो हमें इनकी रैशनैलिटी समझ में आना शुरू हो जाती है। बीबी कह रही है आप किसी ऐसे हुलिये में बाहर मत निकलो कि कोई आपको गलत नज़र से देखे, और ना आप किसी को गलत नज़र से देखो। बीबी कहना चाह रही ना कि एब्सोल्युटली देखे ही नहीं, तो फिर कहाँ जाए, तो ज़िंदगी बाहर ही ना निकले ऐसा, जबकि वो लोग बाहर निकलते थे, एक्टिव रोल प्ले करते थे। बीवी के पास खवातीन आती थीं सीखने के लिए, तो जैसी कोई खातून आती बीवी क्या कहती हैं, तुमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तुमको किसी ने तुमको देख लिया होगा। ऐसा हमारे पास रिवायत मौजूद है, जब बीवी दरबार के लिए निकल रही थी तो एक राबी कहता है बीवी उस चाल में चल रही थी जो रसूल अल्लाह की चाल थी। इसका मतलब है किसी ने बीवी को चलते भी देखा था। ये सब बातें बता रही हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उनकी रिवायात के बारे में, उसमें थोड़ी सी कमी है। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है और कुछ सवाल बाकी हैं, मैं एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद बाकी लोगों से माजरत करूंगा। और कुछ लोग पूछते हैं फिर हमारे सवाल लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, ये जो आपने ब्रेन से एक्सरसाइज की ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये जो आपके जहन में सवाल उठे हैं ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जवाब इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है, लेकिन सवाल उठना ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये। आखिरी सवाल इस तरह से है, ہمارے ہاں جدت پسندی کے نام پر غیر اسلامی رسومات رائج ہو رہی ہیں، اس کے سدے باب کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہی جدت پسندی بے معنی عقل گرائی، عقل پسندی، تو پھر اس کا مقابلہ ہو جائے گا. مثلا اگر شادی بیاہ کے رسم و رواج میں غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں، ہم سب سے پہلے سوال کریں گے آیا ریشنلٹی کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ اگر ریشنلٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. آئی میں سمجھتا ہوں اس کو اپوز جتنا میں کر سکتا ہوں اپنی لائف میں میں کروں گا. ایک رات کا شادی کا جوڑا دسیوں ہزار کا بنے اور وہ بھی قرض لے کر، اور اس کی وجہ سے میاں بیوی اور بہت ساری فیسلٹیز سے محروم ہو جائیں چونکہ شادی کا جوڑا بننا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس عقل مندی کا تقاضا ہے؟ سوائے ٹریڈیشنلزم کے اس میں کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہے، اس میں کوئی ریشنلٹی نہیں، ریشنلٹی چھوڑے اس میں جسٹس نہیں ہے، ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہے. دسیوں ہزار کا ایک جوڑا بنا کر ان بیچاروں کو پتہ نہیں کس کس آسانی سے محروم کر دیا ہم نے، یہ کیا انصاف ہے؟ اس میں کون سی خوبی ہے ہمارے لیے؟ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کا مقابلہ ریشنلٹی سے ہو سکتا ہے. ہاں وہ آپ یقین انہوں نے لکھا 5 منٹس لے سکتے ہیں، لیکن مجھے کہیں پہنچنا ہے اصل میں، تو وہ اس میں میں کرنچ میں آ جاؤں گا، اس خاطر میں نہیں کہتا. انہوں نے چونکہ 5 منٹس کا، میں ایک اور سوال لے لیتا ہوں، اس میں کر لیتے ہیں. موجودہ حالات میں جب ملتے تشیع کو دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا سامنا ہے، ہماری خواتین کس طرح اپنی بیوی کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر قوم کے حوصلے بلند کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ جتنی مصیبت آ رہی ہے یہ دین کے اوپر چلنے کی ہمیں سزا دے رہا ہے، یہ دین پہ چلنے کی سزا دے رہا ہے. سب سے پہلا کام آپ اپنے دین کی حفاظت کریں، آپ اپنے مکتب کی حفاظت کریں، آپ اپنی فکر کی حفاظت کریں. وہ جو ہمارے پاس جملہ موجود ہے کہ محجبہ خواتین کا پردہ شہداء کے خون سے زیادہ محترم ہے، وہ اس خاطر محترم ہے، اگر لوگ مرتے رہے اور باقی لوگ دین سے ہٹتے رہے تو یہ شہادتیں بیکار ہو جائیں گی، یہ شہادتیں ضائع ہو جائیں گی نعوذ باللہ تعالی. لیکن اگر لوگ مرتے رہے اور لوگ دین مضبوطی پہ سے چلتے رہے تو یہ شہادتیں کارآمد ہوتی، ان شہادتوں کا اس سے بڑا پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی تھی. بھائی ایک انسانی لائف کی ایک لمٹ ہوتی ہے، مجھے 60 سال 65 سال 70 سال زندہ رہنا ہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا ہے. اگر میں 45 سال کی عمر میں مارا گیا مجھے 15 سال کا ڈیفیزٹ مل گیا، لیکن اس 15 سال کے ڈیفیزٹ کے نتیجے میں اگر 150 لوگ دین کے اوپر مضبوطی سے چل نکلے تو میرے 15 سال کی اتنی قیمت نہیں ہے، لوگ چل گئے دین کے اوپر اس کی قیمت ہے. تو اگر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور باقی لوگ دین پر مضبوطی سے چلے ہیں تو اس خون کی قیمت ادا ہو گئی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. لیکن لوگ بھی مرے ہیں اور لوگ دین پہ نہ چلیں تو یہ دشمن کے ہدف کو بھی پورا کیا اور شہداء کے خون کے ساتھ بھی بے وفائی کی. تو ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے مکتب کے اوپر سمجھنا، اپنے فکر کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اپنے دین کی خدمت کرنا. خدا انشاءاللہ ہم سب کو اپنے فکر، اپنے مکتب اور اپنے دین پر چلنے کی، اس کے دفاع کرنے کی، اس کو سمجھنے پھیلانے کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اس گرمی میں اپنی صحت کو اور بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ واقعا میں احساس کرتا ہوں، تو میں کچھ دن پہلے کسی ایک آدمی کے پاس تھا جو ایئر کنڈیشنز کا اسپیشلسٹ تھا، کولنگ سسٹم لگانے کا، تو اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی. کہنے کا مولانا اگر ایک مرد کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اے سی کے اوپر جو لوڈ پڑتا ہے وہ مثلا آن ایوریج 650 BTU کا پڑتا ہے، لیکن اگر ایک عورت کمرے میں داخل ہوتی ہے تو 850 کا لوڈ پڑتا ہے، عورت کو زیادہ کولنگ چاہیے ہوتی ہے. پھر میں ذہن میں سوچنے لگا کہ اگر یہ پردے میں بھی ہو تو اس کو تو 1000 BTU کا لوڈ اس نے اے سی کے اوپر ڈال دیا ہے. تو آپ ٹھیک ٹھاک گرمی میں بھی ہیں، پردے میں بھی ہیں، خدا تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور طاقت نصیب فرمائے اور آپ کی اس خلوص کے صدقے میں دین کو اور ترقی کمال نصیب فرمائے انشاءاللہ. سب کی سلامتی کے لیے اور دین کی عزت و سربلندی کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور مولا صاحب امام کے حضور ادائے تسلیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.